قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن، اور سورہ نور ہمارے مطالعے میں ہیں۔ سورہ نور کی جو آیات احکام ہیں ان کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آج آیت نمبر 58، 59، 60 اور 61، یعنی 58، 59، 60 اور 61 جو آیت مبارکہ ہیں، ان کی تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ بہت ہی بنیادی احکام بیان کیے گئے ہیں، کوئی بہت مشکل احکام نہیں ہیں، اور بنیادی طور پر جو گھریلو زندگی ہے اس کے آداب بیان ہوئے ہیں، وہ مسائل بیان ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے۔ شرم و حیا کے مسائل ہیں، پرائیویسی کے مسائل ہیں، ذاتی جو حقوق ہیں، رائٹس ہیں، ان کے مسائل ہیں، اور اباحت کے مسائل ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں، آیت نمبر 58 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کی تفسیر بیان ہوگی۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اذن لیں تمہارے ہاتھ کے مال، غلام اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے، تین وقت نماز صبح سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ تین وقت تمہاری شرم کے ہیں، ان تین کے بعد کچھ گناہ نہیں، تم پر نہ ان پر آمد و رفت رکھتے ہیں، تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔
انسان جب اپنے گھر میں رہتا ہے، اور خاص طور پر جب اپنے بچوں کے ساتھ یعنی اہلیہ کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کا کمرہ اس کے لیے پرائیویسی کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے، سب سے بڑی جگہ ہوتی ہے۔ ویسے تو عام گھر میں سب کے سامنے بندہ وہ لباس پہنتا ہے جو باہر نہیں پہنتا، لیکن اس کا ستر چھپا ہوتا ہے۔ زیادہ زیادہ کیا ہوگا، تہمت باندھ لے گا، قمیص پہن لے گا، یا قمیص کی جگہ بنیان پہن لے گا، لیکن ستر تو چھپائے ہوئے ہے۔ جب بندہ اپنے کمرے میں جاتا ہے تو وہاں بہت زیادہ ایزی فیل کرتا ہے، اس کی ایک پرائیویسی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچوں کے کمرے الگ ہوتے ہیں اور بندہ اپنا بیڈ روم الگ رکھتا ہے۔ اب بیڈ روم کے تعلق سے احکام اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ انہیں کوئی پیغام دینا تھا۔ آپ دوپہر کا وقت تھا، اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اچھا وہ غلام تھا، تو غلام عام طور پر نوکر چاکر ہوتے تھے، تو وہ خود کو بڑا ریلیکس اور ایزی محسوس کرتے تھے، تو وہ غلام بے دھڑک گھر میں داخل ہو گیا، تو آپ کو یہ آنا ناگوار گزرا، اور دل میں خیال آیا کہ کاش ایسے احکام آئیں کہ اس طرح کوئی بغیر پوچھے نہ آ جائے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، اور یہاں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، دو افراد بیان ہوئے ہیں اور تین اوقات بیان ہوئے ہیں کہ کوئی یوں بیڈ روم میں نہ آ جائے، جہاں تم تنہا ہو وہاں نہ آ جائے، کون نہ آ جائے، تمہارا غلام نہ آ جائے، یا کوئی بچہ جو بالغ نہیں ہے وہ بھی نہ آئے، کیونکہ جو بالغ ہے اس کا تو ویسے ہی پردہ ہے، اس نے تو آنا ہی آنا، بالکل ہی نہیں آنا اس نے تو عورتوں کے سامنے، لیکن جو بالغ نہیں ہے سمجھدار ہے وہ بھی نہیں آئے گا۔ اب غلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلام اس کے علاوہ آ سکتا ہے، تو غلام کا تعلق صرف مردوں سے ہے، اگر خواتین ہیں تب وہ بھی نہیں آئے گا، لیکن صرف مرد ہے، بندہ اپنے بیڈ روم میں ریلیکس ہے، تو یوں اچانک سے کوئی نہیں آ سکتا۔ تو دو افراد بیان کیے گئے جن کا آنا جانا زیادہ ہو سکتا تھا، اور تین اوقات بیان کیے گئے۔ پہلا وقت یہ بیان کیا گیا من قبل صلاۃ الفجری، نماز فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، بندہ اپنے لباس میں اپنے ریلیکس ہو کر سو رہا ہے، تو ایسے میں کوئی بیڈ روم میں، گھر میں یا کمرے میں نہیں جا سکتا۔ وحینا تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اسی طریقے سے اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ دوپہر کو قیلولہ ضرور کرتے تھے، اور ان کا یہ معمول آج بھی پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم جدہ میں گئے، تو کسی کام سے گئے تھے، کوئی خریداری کرنے گئے تھے کوئی چیز، تو پتہ چلا کہ جناب 12:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک بازار ہی نہیں کھلے گا۔ بازار نہ کھلنا دور کی بات، گلیوں سے بھی بھگا دیا سب نے، پتہ چلا یہاں قانون ہے کوئی گلی میں بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی دکاندار بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ سناٹا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کی چوریاں لوگ کر لیتے ہیں، تو جس کی دکان ہے وہ بھی وہاں سے جائے گا، وہ بھی وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا، پانی تک کی بوتل نہ ملے، مطلب یہ دکانیں بھی بند۔ تو آج بھی ان کا معمول ہے، چونکہ وہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، تو ان اوقات کے اندر یہ لوگ آرام کرتے ہیں اور قیلولہ کرتے ہیں، اور ویسے بھی جس کی عادت فجر سے جاگنے کی ہوتی ہے، تو یہ جو وقت ہوتا ہے دوپہر کا، ویسے تو قیلولہ کا جو وقت ہے وہ ظہر سے پہلے ہے، یعنی کھانے سے پہلے کا وقت ہے، تو اس ٹائم پر جو ہے نا تھوڑا سا اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک غنودگی کی سی کیفیت ہوتی ہے، تو فجر سے جو کنٹینیو ہوتا ہے اس کے لیے قیلولہ کرنا تو بڑا ہی مستحسن ہے، اس لیے کہ جو دن کا اگلا حصہ ہے، اگر 5 منٹ بھی نیند ہو جائے تو اگلا حصہ بالکل فریش ہو جاتا ہے، دماغ پر جو تھکاوٹ کے اثرات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، قیلولہ کی اپنی برکتیں ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دوپہر کے وقت وہ آرام کیا کرتے تھے، اپنے کمروں میں جاتے تھے، ایک گھر کا جو لباس ہے اس انداز کا لباس پہن لیتے تھے، ایزی فیل کرتے تھے۔ تو آیت مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو وقت ہے ظہر کا، اس وقت کے اندر چونکہ تم اپنے لباس اتار لیتے ہو، یعنی جو عام باہر کے جو لباس ہوتے ہیں، تو ان اوقات میں بھی دوسرے کو خیال کرنا ہے۔ تیسرا وقت یہ بیان ہوا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کے بعد کیونکہ بندہ آرام کرتا ہے، سونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ثقافت بھی بیان ہو رہی ہے کہ اس وقت کے اندر لوگوں کا رہن سہن، سونے جاگنے کے اوقات کیا ہوتے تھے، فجر کے بعد سوتے نہیں تھے، کنٹینیو ہوا کرتے تھے، اسی طریقے سے عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے۔ آج بھی گاؤں دیہاتوں کے لوگ جلدی سو جاتے ہیں، مطلب کراچی کے مقابلے میں آج بھی پنجاب جلدی سو جاتا ہے، کیونکہ دیہات میں کوئی سرگرمیاں نہیں ہوتی، تو جلدی جو ہے وہ بندہ سو جاتا ہے۔ آج پاکستان کے حالات کے تناظر میں بڑے بڑے ماہرین معیشت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب مارکیٹوں کو مغرب میں بند کر دو. یہ جو مارکیٹوں کی اضافی لائٹنگ ہے یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے معیشت پر، چونکہ ہمارے ہاں بجلی مہنگی بنتی ہے اور جتنے کی بیچتے ہیں اس سے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں، اس سے زیادہ چونکہ پیسے دینے پڑتے ہیں کمپنیوں سے، ایسے معاہدے کیے ہوئے ہیں، سودی قسم کے معاہدے ہیں، تو ایک جنجال ہے. کم خرچ ہوگی تو حکومت پر وہ بوجھ کم پڑے گا. لہٰذا یہ جو مارکیٹوں کی لائٹیں ہیں، کیونکہ مارکیٹوں میں تو مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک تیز لائٹ جلانے کا، گھروں میں اتنی لائٹیں خرچ نہیں ہوتی جتنی مارکیٹوں میں ہوتی ہے، اور اگر اب کیونکہ بڑے بڑے پلازا بننا شروع ہو گئے ہیں جہاں پہ سینٹرل اے سی بھی بڑے شہروں میں شروع ہو چکے ہیں، یہاں اور زیادہ دباؤ ہوتا ہے. تو اب ماہرین معیشت کا یہ کہنا ہے کہ جناب مغرب میں آپ بند کر دو، اور مغرب میں بند کرنے سے بجلی کی بہت ساری بچت ہوگی. ویسے دنیا کے بہت سارے ممالک میں باقاعدہ یہ رول ہوتا ہے کہ رات کو دکانیں نہیں کھلتی، اور اگر رات کی دکان کوئی کھولنی ہے اس کا لائسنس لینا پڑتا ہے، 24 گھنٹے والی دکان ہی الگ ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں خاص طور پہ جو گلی محلے کی دکانیں ہوتی ہیں اس میں تو کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا، کوئی سوسائٹی ہے، کوئی ایسا کمیونٹی وائز ایریا ہے، تو وہاں پھر بھی روک تھام ہو جاتی ہے، ورنہ تو ایک لمبا جاگنے کا لوگوں کا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن عشاء کے فوراً بعد سونے کی تاکید بیان کی گئی ہے، بہت ساری احادیث ہیں اس کے اندر. عشاء کے بعد جو ہے وہ یوں بلا وجہ بات چیت میں مصروف رہنا اس سے منع کیا گیا ہے. تو جو بندہ عشاء کے بعد سو جاتا ہے اس کے لیے فجر پڑھنا تو بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے. فجر کیا ہو تو تہجد بآسانی پڑھ لیتا ہے، لیکن جو سوئے گا 1 بجے 2 بجے 3 بجے پھر تو فجر ہی مشکل ہو جائے گی. تو ان کے اوقات بھی ہمیں پتہ چلے اس آیت مبارکہ سے کہ وہ فجر کے بعد جاگتے تھے، کام کاج کیا کرتے تھے، دوپہر کو اکیلا کرتے تھے، اور عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے. آگے فرمایا گیا 3 اوقات، یہ 3 جو وقت ہیں یہ پردے کے وقت ہیں. تو فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناحن بعدہن، یہ اوقات نہیں ہے. اور گھر میں کوئی نوکر ہے وہ اگر آتا ہے جبکہ خواتین سے پردہ ہو، یا پھر کوئی نابالغ بچہ آتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. طوافون علیکم بعدکم علی بعد، کیونکہ ان لوگوں کا آنا جانا گھر میں رہتا ہے، حرج کی بات ہوگی ان کے آنے جانے کی اب ممانعت نہیں ہے. اب یہ وہ ہے کہ جو جن کا ایک اسٹیٹس ہے اور جن کو آنے کی اجازت ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ مطلب ان 3 اوقات کے علاوہ بھی جو مرضی منہ اٹھا کر آ جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے. پردے کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، عورتوں سے پردے کے مسائل بھی اپنی جگہ پر ہیں. اور یہ ان حالات میں بات کی گئی ہے کہ جہاں خارجی اعتبار سے کوئی عذر شرعی نہ ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ رب العزت یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں. واللہ علیم الحکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. آیت نمبر 69 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
ترجمہ کنز الایمان،
اور جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اذن مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے اذن مانگا. اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آیتیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے.
اب یہاں فرق بیان کیا گیا نابالغ کا اور بالغ کا. تو جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے تو وہ اگر عورتیں اندر ہیں تو ظاہر بات ہے تو وہ بالغ بچہ، اب بچہ نہیں رہا تو وہ بڑا ہو گیا ہے، کہنے کو بچہ ہے وہ، نو عمر یا نو جوان اس کو کہہ لیں آپ. تو بالغ کے احکام الگ ہوتے ہیں، نابالغ کے احکام الگ ہوتے ہیں. یعنی بالغ اور نابالغ کا جو تصور ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے ذریعے ہمیں ملتا ہے. پردے کے بارے میں بالغ اور نابالغ کی تمیز، فرق رکھنا سامنے، اور اسی طریقے سے اس کو سامنے رکھ کے اپنا رہن سہن، اپنے گھریلو زندگی کے اصول و ضوابط مرتب کرنا، یہ قرآن پاک کی تعلیمات کا حصہ ہے. تو بلوغت جو ہے لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں. لڑکی جو ہے وہ ایام سے بالغ ہوتی ہے, یعنی ایک طریقہ یہ بھی ہے, اور لڑکا جو ہے وہ احتلام سے بالغ ہوتا ہے. اگر علامات نہ پائی جائیں تو علامات نہ پائے جانے کی صورت میں جب اسلامی مہینے کے اعتبار سے 15 سال عمر ہوگی, یعنی جو قمری مہینے ہوتے ہیں, عام طور پر جو شمسی مہینے ہوتے ہیں اس میں دن زیادہ ہوتے ہیں, قمری مہینے میں سال کے 10 دن تقریباً کم ہوتے ہیں, تو یوں 15 سال کی عمر میں تو 6 مہینے 1 سال کا فرق آ جاتا ہے. تو قمری مہینے کے اعتبار سے جب 15 سال عمر ہو جائے اور بلوغت کی کوئی علامت نہ بھی پائی جائے تو لڑکا یا لڑکی بالغ قرار پائیں گے, اور بالغ جب بندہ ہو جاتا ہے تو جہاں اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے, وہ مکلف ہو جاتا ہے احکام میں, وہیں جو پردے کے مسائل ہیں اس کے تعلق سے بھی چیزیں پیش نظر رہیں گی. اور بلوغت کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے جس کو سامنے رکھنا ضروری ہے, وہ چیز یہ ہے کہ قریب البلوغت کے بھی الگ احکام ہیں. مثال کے طور پر بچی بالغ تو نہیں ہے لیکن قریب البلوغ ہے تو اس کو بھی پردہ کروایا جائے گا. حرمت مسارت کے جو مسائل ہیں اس بچی کے بھی سے بھی ثابت ہوں گے. اسی طریقے سے بچہ جو ہے وہ بالغ تو نہیں ہے لیکن قریب البلوغ ہے. جیسے عورت سفر پر جانا چاہتی ہے, ماں سفر پر جانا چاہتی ہے, اب اس کا ایک بیٹا ہے جو بالغ نہیں ہے لیکن قریب البلوغ ہے, تو وہ قریب البلوغ بچے کے ساتھ تنہا سفر کر سکتی ہے, بچے کا بالغ ہونا ہی شرط نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو قریب البلوغ بچہ یا بچی ہے وہ بالغ ہی کے حکم میں ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. آئیے ناظرین کرام آیت نمبر 60 اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم.
ترجمہ کنز الایمان.
اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں جبکہ سنگار نہ چمکائیں, اور اس سے بچنا ان کے لیے اور بہتر ہے, اور اللہ سنتا جانتا ہے.
اب پچھلی آیات سے تعلق تو یہ ہے کہ جو گھر کی زندگی ہے, گھر کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے اس پر بات ہو رہی تھی, اور بندہ کس طرح کا لباس گھر میں پہن لیتا ہے اس پر بات ہو رہی تھی. اب اس تناظر میں بوڑھی عورتوں کے مسائل بھی بیان ہوئے, اور بوڑھی عورتوں کے علاوہ جو جوان عورتیں ہیں اس کے پردے کے احکام پچھلے پروگراموں میں ہم بیان کر چکے ہیں. سورہ نور ہی کی آیات میں پردے کے تعلق سے بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی. اب جو جوان عورت ہوتی ہے اس کے اور بوڑھی عورت کے لباس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. 2-3 چیزوں کی اسے رعایت دی گئی ہے, یعنی بوڑھی عورت کو رعایت دی گئی ہے. جیسے جوان عورت چہرہ چھپاتی ہے, جوان عورت نے قمیض پہنی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ سینے پر جو ہے وہ دوپٹہ ڈالے گی, سینہ بھی چھپائے گی, سینہ اضافی طور پر مزید چھپائے گی کہ جو ابھار ہے وہ نظر نہ آئے اور وہ جو جگہ ہے وہ نمایاں نہ ہو. تو اب اگر کوئی بوڑھی عورت ہے, بوڑھی عورت بھی اپنا ستر چھپائے گی, بال بھی اس کے ستر میں داخل ہیں, لیکن بوڑھی عورت یہ ہے کہ اپنا چہرہ چھپائے یہ ضروری نہیں ہے. چہرہ اگر اس کا نظر آتا ہے تو اس میں مضائقہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سینے پر وہ دوپٹہ ڈالے اضافی طور پر یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو یوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بوڑھی عورتوں کے لیے رخصت دی گئی ہے, لیکن پھر بھی آخر میں فرمایا گیا کہ اس رخصت پر عمل نہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. فرمایا گیا والقواعد من النساء, قواعد جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، جو اب ایسی عورت کے اولاد ہونے کی اس کی عمر نہیں رہی، ایاس کو پہنچ گئی، اور نکاح کی بھی خواہش نہیں ہے، یعنی جو ایک نفسیاتی خواہش ہوتی ہے وہ بھی اب اسے نہیں رہی، اب یہ عمر کے اس حصے میں جس کو پہرانہ سالی کہتے ہیں، لا یرجون نکاحن، اب نکاح کی بھی خواہش نہیں ہے، فلیس علیہن جناح، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یدعن ثیابہن، کہ اپنے کچھ جو لباس کا حصہ ہے اس میں کمی لے آئیں۔ لیکن یہاں ایک تنبیہ بیان کی گئی، غیر متبرجات بزینہ، لیکن ہرگز ہرگز اس حصے کو ظاہر نہیں کریں گی کہ جس کے چھپانے کا حکم ہے، یعنی وہ حصہ کہ جو خاص زینت کا محل ہے اور اس کو چھپانے کا حکم ہے اس کو ظاہر نہیں کریں گی، جیسا کہ بال ہے، جیسا کہ پنڈلیاں ہیں یا سینہ ہے، اس حصے کو ظاہر کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لباس کا کچھ حصہ کہ وہ پابند نہیں ہے، جیسا کہ چہرہ جو ہے وہ چھپانا ضروری نہیں ہے، یا جو اضافی جو کپڑے ڈالے جاتے ہیں، جیسے کہ جوان عورتیں ہیں ان کے لیے عبایا کی ایک اہمیت ہے، عبایا جو ہے وہ جسم کے خد و خال کو چھپاتا ہے اور عورت کو بہترین پردہ عطا کرتا ہے، بری نظروں سے عورت کو بچاتا ہے، تو اب یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ عبایا نہیں پہنتی، اپنے عام لباس پہنتی ہے، اس کو اس بات کی رخصت ہے۔ اسی طریقے سے اضافی جو ہے نا وہ دوپٹہ نہیں ڈالتی سینے پر، اسے اس بات کی رخصت ہے۔ فرمایا گیا وَأَنْ، اور اس سے بچنا خیر اللہ، ان کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر یہ تمام چیزیں اپناتی ہیں تو ٹھیک ہے، بہتر ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن پاک کی کتنی واضح آیت مبارکہ ہے، اس واضح ترین آیت مبارکہ کے ہوتے ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر ایسا مطلب کہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے پردے کے متعلق، کہ گویا کہ پردے کا حکم، دوپٹے کا حکم، ستر چھپانے کا حکم، سینے پر کپڑا ڈالنے کا حکم تو کوئی مولوی صاحب نے بیان کیا ہے، ہم سب کے خالق و مالک اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ آج دوپٹہ غائب ہو چکا ہے، جوان عورتیں سینے پر دوپٹہ نہیں ڈالتی، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کا حکم تھا، یہاں تو ٹائٹس کا مقابلہ چل رہا ہے، اور بچپن سے ہی جو ہے وہ بچیوں کو ٹائٹس پہنانا شروع کرتے ہیں۔ آپ جس چیز کو اچھا سمجھ کے ان کو پہناتے ہیں، بھائی بچی اچھی لگ رہی ہے، گڑیا لگ رہی ہے، تو وہ بچی بھی اس لباس کو اچھا سمجھتی ہے، اور وہ پھر بڑی ہوتی ہے تو پھر اسی لباس کو کنٹینیو کرتی ہے، تو بچیوں کو بھی ایسی چیز کیوں پہنائیں کہ جسے وہ من میں اچھا محسوس کریں، اسے پسند کریں اور اس کو کنٹینیو کریں۔ تو پردہ جو ہے دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک بہت اہم چیز ہے، اور یہ پردہ ہزارہا فتنوں کا سد باب کرتا ہے، ہزارہ ایسی چیزیں ہیں۔ آج جب سے یہ پردہ کمزور ہوا ہے تب سے ہم سنتے ہیں کہ جناب اسکول میں اسکینڈل، جب سے ہم سنتے ہیں کہ جناب کالجز میں اسکینڈل، یہاں یہ مسئلہ، وہاں یہ مسئلہ، یہاں باپ نے خودکشی کر لی، یہاں باپ نے بیٹی کو مار دیا، یہاں یہ مسئلہ ہو گیا، یہاں یہ مسئلہ ہو گیا، تو کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ پردہ نہ کرنا بن رہا ہے، اور وہ مسائل کہ جو ہمارے سامنے نہیں آ پاتے، وہ مسائل کہ جہاں اختلاط کے بیجا مسائل ہیں، مطلب قرآن پاک تو گھروں کے اندر ایک کنٹرول بیان کر رہا ہے، گھر میں کون آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، اگر کوئی آئے گا بھی تو اجازت لے کر آئے گا، یہاں تو جناب یہ دیور ہے، یہ کزن ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ منہ بولا ہے، جو دیکھو گھر میں گھساتا ہے، گھر میں جوان بچیاں ہوں یا اگر کسی کی بیوی بھی ہے تو نامحرم ہے آنے والے کے لیے، تو ظاہر بات ہے اس کا بھی ایک پردہ ہے، اس کا بھی ایک ستر ہے، اس کے بھی کچھ احکام ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن نے تو بیان کی ہیں، لیکن ہم آج گلیمر میں اتنا گم ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری توجہ رفتہ 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 کم ہوتی جا رہی ہے. اور آج جب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آج ایک اعتبار سے ایک بدقسمت واقعہ بھی رونما ہوا کہ کچھ پاکستانی لڑکیاں جو ہیں وہ کسی غیر مسلموں کے ملک میں پہنچی ہیں اور انہوں نے وہاں مقابلہ حسن میں حصہ لیا ہے. اور یہ ہوتا ہے، ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی چیز آپ کے دل میں اچھی کر کے ڈالنی ہے. آپ براہ راست کہا جائے کہ پردہ نہیں کرو، آپ بولیں گے تو قرآن کے خلاف حکم ہے، لیکن مختلف طریقوں کے ساتھ آپ کے ذہن میں چیزیں اچھی کر کے پیش کی جاتی ہیں، بندہ رفتہ 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 ان چیزوں کو اچھا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ مقابلہ حسن کیا چیز ہے؟ اپنی جسم کی نمائش کرنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جسم کی نمائش نہیں کرنی، قرآن کہتا ہے کہ پردہ ہے عورت کے لیے، قرآن کہتا ہے کہ عورت کے لیے حیا کی چادر ہے، قرآن کہتا ہے کہ عورت کے لیے چار دیواری کا تقدس ہے. اور یہاں جو ہے وہ حسن کی جو ہے وہ اب کیا کہیے، عجیب و غریب حالات ہیں. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. آئیے آیت نمبر 61 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
ترجمہ کنز الایمان.
نہ اندھے پر تنگی اور نہ لنگڑے پر مزائقہ اور نہ بیمار پر روک اور نہ تم میں کسی پر کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر یا اپنے باپ کے گھر یا اپنی ماں کے گھر یا اپنے بھائیوں کے یہاں یا اپنی بہنوں کے گھر یا اپنے چچاؤں کے یہاں یا اپنی پھوپھیوں کے گھر یا اپنے ماموں کے یہاں یا اپنی خالاؤں کے گھر یا جہاں کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں یا اپنے دوست کے یہاں، تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو. ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ. اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو.
محترم ناظرین کرام، طویل آیت مبارکہ کے چار حصے ہیں، یعنی جو احکام یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ ایک حکم نہیں ہے، یہ آیت مبارکہ چار حصوں میں منقسم ہے. جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، کہ جو اندھا ہے، جو لنگڑا ہے، جو مریض ہے، اسے دوسروں کے ہاں کھانے میں حرج نہیں ہے. اس کا ایک اپنا پس منظر ہے، اگلے حصے کا جداگانہ پس منظر ہے. تو اس پہلے حصے کا پس منظر یہ ہے کہ جو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چونکہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، معذور تھے، نابینا ہوں یا اندھے ہوں یا مریض ہوں، تو یہ لوگ وہیں رہ جاتے تھے، تو لوگ انہیں اپنے گھروں کی چابیاں دے دیتے تھے کہ ہمارے گھروں میں بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور تم ان چیزوں کو استعمال کر لیا کرو، لیکن ان کے اندر مروت، حیا، خودداری بہت زیادہ تھی، تو یہ اس اجازت کے باوجود نہیں کھاتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے حصے میں ان لوگوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ جب تمہیں تمہارے لیے اباحت کر دی جائے اور تمہیں اجازت دے دی جائے تو تمہارے لیے ان گھروں میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور تفسیر بھی بیان ہوئی، وہ یہ بیان ہوئی کہ یہ جو لوگ ہوتے تھے، نابینا ہوں یا لنگڑا ہو یا کوئی مریض ہو، یہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں جھجک محسوس کرتے تھے کہ ہماری وجہ سے کسی کو ایذا نہ ہو، مطلب انداز سوچتا تھا کہ میرے انداز سے یا میرے زیادہ کھا لینے سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، ٹانگ سے معذور سوچتا تھا کہ میں ایک نہیں دو بندوں کو جگہ لے لوں گا، کسی کو اذیت نہ پہنچے، مریض سوچتا تھا کہ میری مرض کی وجہ سے کسی کو پرابلم نہ ہو۔ تو ان کے دلوں میں جو یہ خیالات تھے، جو ان کی زندگی میں دقت اور دشواری کا باعث بن رہے تھے، قرآن پاک نے اجازت بیان کر کے انہیں تسکین عطا کی، انہیں آرام عطا فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم آپس میں مل کر بھی کھاؤ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب ہے آیت مبارکہ کا اگلا حصہ۔ اگلے حصے میں اور رشتے دار ہیں اور دو اور افراد بیان کیے گئے کہ بھئی ان کے گھروں میں اگر تمہیں یہ کھانے کو بلاتے ہیں اور تم ان کے گھروں میں جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، کھا لیا کرو۔ معاملہ یہ تھا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باہم باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی ایک احتمال یہ تھا کہ دوسرے کا مال نہ کھاؤ، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم دوسرے کا مال کیسے کھا لیں، تو دوسرے کا مال جب اس کی اجازت سے کھانے کا معاملہ ہو تو وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ تو یہاں واضح طور پر اباحت بیان کر دی گئی، اور ایک عام انسان جہاں کھا سکتا تھا یا جہاں کھاتا ہے زیادہ تر، جہاں اس کی دعوت وغیرہ ہوتی ہے، ان جگہوں کو بیان کر دیا گیا کہ یہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ، چنانچہ فرمایا گیا ولا علی انفسکم، تم اپنے گھروں میں کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ بات یہ کہ بیوی کا گھر ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی انکم ہو رہی ہوتی ہے، یا اولاد کا گھر بھی بندے کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ انفسکم سے مراد بیوی اور اولاد کا گھر ہے، تو بیوی اور اولاد کا گھر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر ایک، فرمایا اب بیوت آبائکم، تمہارے والدین کا گھر ہے، وہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بیوت امہاتکم، تمہاری والدہ کا گھر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بیوت اخوانکم، وہ جو گھر ہے تمہارے بھائیوں کا گھر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بیوت اخواتکم، بہنوں کا گھر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بیوت عمامکم، وہ جو گھر ہے تمہارے چچاؤں کا گھر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بیوت اماتکم، پھوپھیوں کا گھر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بیوت اخوالکم، تمہارے ماموں کا گھر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بیوت خالاتکم، خالہ کا گھر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ نو قرابت دار بیان کیے گئے کہ یہ اگر تمہیں بلاتے ہیں، تم ان کے یہاں جاتے ہو، یا مراد نہیں ہے کہ جناب بندہ جا کے مال مفت پہ پڑا رہے، اباحت بیان ہو رہی ہے، یہ بلاتے ہیں، تمہاری دعوت کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، کھاتے ہو، ان کی اجازت سے کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے بیان کیا گیا، یا وہ بندہ، وہ سپروائزر، وہ نوکر یا وہ خادم جس کو تم چابیاں دے دیتے ہو، وہ اگر تمہارا مال کھاتا ہے، یعنی ہوتا ہے نا کہ بھائی چوکیدار ہے بعض لوگ کے ہاں، باورچی ہوتا ہے بعض لوگ کے ہاں، اور بھی اس طرح کے نوکر وغیرہ ہوتے ہیں کہ انہیں کھانا الاؤ ہوتا ہے، تو وہ اگر کھانا کھاتے ہیں جو ان کی لمٹ بیان کی گئی ہے اس کے مطابق، تو انہیں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ او صدیقکم، یا تمہارا دوست تمہیں دعوت دیتا ہے، وہ تمہیں کھانا کھلاتا ہے، سب سے زیادہ بے تکلفی تو یہاں ہوتی ہے، جو دوست ہے وہ بے تکلف تو ہوگا ہی ہوگا، بے تکلف ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب دوستی ہی نہیں ہے۔ تو یہ اباحت قرآن پاک نے بیان کی، 11 افراد بیان کیے، زیادہ تر چونکہ دعوت یہی لوگ کرتے ہیں کہ بھئی جو آیت مبارکہ بیان ہوئی تھی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، تو بظاہر تو یہ مال مفت ہے نا، کہ ہم نے کوئی کمایا تھوڑی ہے، وہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ تو ایک ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ ہم یہ مال کیسے کھائیں، اللہ رب العزت نے اس حصے میں عبادت بیان فرما دی۔ یہ تو تھے آیت مبارکہ کے دو حصے۔ تیسرا حصہ یہ ہے، اس کی ایک جداگانہ تفسیر ہے۔ فرمایا گیا، علیہ السلام جناح انتاکلو جمیعن او اشتاتا، اور تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تنہا کھاؤ یا پھر مل کر کھاؤ۔ یعنی ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی لیث بن عمرو، یہ لوگ تنہا نہیں کھاتے تھے، انتظار کرتے تھے کوئی مہمان آئے تو پھر ہم کھائیں۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ ابراہیمی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ مہمانوں کا انتظار فرمایا کرتے تھے، تو یہ ان کے لیے سبب حرج تھا، کبھی مہمان نہیں بھی آتا۔ تو انہیں بھی اجازت دی گئی کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ مہمان آئے گا جب بھی آپ کھاؤ گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ان کے لیے اجازت اور عباحت بیان کی گئی۔ چوتھا حصہ فرمایا گیا، یعنی میں نے عرض کیا کہ یہ آیت مبارکہ چار حصوں میں منقسم ہے، چار مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں۔ چوتھا حصہ فرمایا، چونکہ گھریلو زندگی، جو آئلی زندگی، خاندانی زندگی، وہ زیادہ فوکس ہوتی ہے سورہ نور میں، تو چوتھے حصے کا تعلق اسی سے ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام بھیجو۔ اب اپنے اوپر سے مراد یہ ہے کہ جو اہل خانہ ہیں، جو بچے ہیں، وہ بھی اپنے ہی ہیں، یا یہ مراد ہے کہ اپنے اوپر بھی بھیجو اور اہل خانہ پر بھی بھیجو؟ کس طرح بھیجیں؟ میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، اور سلام بھیجو اللہ کی طرف سے مبارک پاکیزہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اب علماء نے بیان کیا کہ جب بندہ گھر میں داخل ہو تو وہ کہے، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، پہلے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجے، اور پھر کہے ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو، وعلی اہل البیت، اور جو گھر والے ہیں ان پر سلام ہو، اس انداز پر سلام بھیجے۔ بعض مفسرین نے لکھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہ یہاں بیوت سے مراد مساجد ہیں، تو مسجد میں داخل ہونے کی ایک دعا یہ بھی ہے کہ بندہ کہے السلام علی رسول اللہ، السلام علی رسول اللہ، مسجد نبوی شریف پر بھی لکھا ہوا ہے، اس کی غالباً باب بکی پر لکھا ہوا ہے، السلام علی رسول اللہ، کہ بندہ نبی اکرم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے پھر مسجد میں داخل ہو، اور بھی دعائیں ہیں۔ تو اپنے گھر میں داخل ہوں، جب بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے، آپ پر سلام کیا جائے، اور پھر جو ہے نا گھر والوں پر بھی سلام کیا جائے۔ تو یوں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہنا اللہ اکبر کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، کہ تنگ دستی کو فوراً دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے اہل خانہ پر، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ پر، ان کے مضامین پر جو بیان ہوا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے قرآن پر ہی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔